اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیام رحمان پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی ہم گزشتہ ہفتے کی طرح سورہ یاسین کا تعارف پیش کریں گے، اس لیے کہ سورہ یاسین کا تعارف جو ہے وہ نامکمل رہا تھا اور کچھ آیات جو ہیں وہ باقی رہ گئی تھیں۔ لیکن تعارف سے پہلے سورہ یاسین کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔
بنام خدا رحمان و رحیم، یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن غالب آنے والے مہربان کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی تھی، لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بتحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ یاسین کا تعارف لے کے، لیکن اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو شروع ہو، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں، بالخصوص عالم اسلام میں، ایک غیظ و غضب پایا جاتا ہے۔ کس حوالے سے؟ وہ اس حوالے سے کہ قرآن مجید کی جو توہین اور بے حرمتی ہوئی ہے، یقیناً اس سے ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ خون ہوا ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ واقعاً دلی طور پر بہت غمگین اور بہت پریشان ہے کہ واقعاً امریکہ میں جو یہ ہوا ہے، اس کی سب مسلمان، بلکہ ہر شریف انسان اور جس کے دل میں ذرا بھی پروردگار عالم کا خوف ہے اور آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، یقیناً وہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم سورہ یاسین کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب آج ہمارے ساتھ حزب سابق اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، اور ان سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
پچھلے ہفتے میں پروگرام جو ہے وہ ہمارا نامکمل رہا تھا، اور سورہ یاسین کے تعارف کے حوالے سے ہم اس آیت پر پہنچے تھے، آیت نمبر بارہ، کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناه فی امام مبین۔ تو اس کی تفسیر آپ بیان کر رہے تھے، آپ، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو جاری و ساری رکھیے۔
البتہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کو شروع کروں، میں بھی جو ہوں، یہ جو حرمتی ہوئی ہے قرآن کی امریکہ جیسے ملک میں، اس کی مذمت کرتا ہوں شدید طور پہ، اور یقین جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جو ہے، کیونکہ ہر مذہب میں جو ہے وہ مقدسات جو ہے ان کا احترام لازم ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اور اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان مذہب سے تعلق رکھتا ہے کسی اور مذہب سے، لہٰذا جس نے بھی سنا اس کو دکھ ہوا کہ ایک ایسی مقدس اور آسمانی کتاب کی جو انسانوں کی ہدایت و نجات کے لیے جو رحمان و رحیم خداوند متعال کی طرف سے نازل، اس کی بے حرمتی ہوئی، ہم سب جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جہاں تک ہماری گفتگو کا سوال ہے، تو جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا سوال میں کہ ہم سائے کریمہ پہنچے تھے، بارہویں آئے کریمہ سورہ یاسین کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناه فی امام مبین۔ کیونکہ پہلے کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور بہت مختصر طور پہ میں چاہوں گا کہ اس دفعہ بات کو مکمل کروں تاکہ اور دوسرے مطالب جو ہیں وہ بیان کیے جا سکیں سورہ سے متعلق. جیسا کہ اس میں شروعی آغازی سے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مردوں کو زندہ کریں گے, یعنی بلا فرق بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے, یعنی یہ ذکر ہے کہ قیامت میں جتنے مردے ہیں سب زندہ کیے جائیں گے, یعنی بلا تفریق مذہب و ملت ہر جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ مرے گا, سب کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نقت و ماں قدم و آثار ہوں, اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے عمل انجام دیا ہے اور ان کے آثار کو, جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو ہے اس کے نام عمل کھلا رہتا ہے, اور جو بھی نیکیاں وہ چھوڑ کے گیا ہے یا اس کے وارث جو انجام دیتے ہیں وہ نام اعمال میں اس کے لکھی جاتی ہیں. اس لیے کہ قبر میں جو ہے وہ سوال عقائد سے متعلق ہوگا, قیامت میں جو ہے وہ اعمال سے متعلق ہوگا, اس وقت تک یہ نام اعمال جو ہے وہ کھلا رہے گا.
فرض کریں اگر کسی نے کوئی مسجد بنوائی ہے تو جب تک لوگ آ کے اس میں پروردگار کی عبادت کرتے رہیں گے اس کے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا, تو وہ اس کے نیک اعمال میں لکھا جائے گا.
میں اسی کو عرض کرنا چاہ رہا تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس میں دو لفظ ہیں, ایک ہے نقت و ما قدم و آثار ہوں, ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے انجام دیا اور جو آثار ہیں ان کے, تو دونوں فرق کیا ہے؟ جو انجام دیا ما قدم مطلب جو انجام دیا انہوں نے, یعنی ایسی اعمال جو انجام دیا ان کا اثر باقی نہیں ہے, نماز پڑھی روزہ رکھا اور اس کے بعد بھی دنیا سے چلے گئے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن اور ان کے آثار, آثار کیا مطلب, یعنی عمل انجام دیا ہے لیکن اس کا اثر باقی ہے. کہ آپ نے مسجد کا مسجد پہ اشارہ کیا, مسجد بنوائی ہے اس میں نماز ہو رہی ہے, اس میں جماعت ہو رہی ہے, اس میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ اس کے نام,
کوئی اسکول ہے, کوئی ہاسپٹل ہے,
جی جی,
کنواں کھدوا دیا.
البتہ دیکھیں دو چیزیں ہیں, میں بتاؤں کہ دو طرح کے آثار ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کہ ایک آدمی نے ایک کوئی برا عمل کیا ہو تو اس کے برے اثرات ہیں وہ لکھے جائیں گے, ایک اچھا عمل کیا ہو اس کے اثرات لکھے جائیں گے. برے اثر کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں, دنیاوی مثال, مثال کے اوپر آپ فرض کریں کہ ایک جگہ کہ جہاں کے اوپر شادی کا جشن ہے, شادی کا پروگرام ہے, سب لوگ جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں اور کھانے وغیرہ سجے ہوئے ہیں, اور اس طرح سب یعنی سب مہو ہیں اپنے اس میں, ایک بے ادب شخص آتا ہے اور آنے کے بعد وہ لائٹ آف کر دیتا ہے, یعنی اس نے ایک برا عمل انجام دیا, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, کہیں پلیٹ ٹوٹتی ہے, کسی کا لباس خراب ہوتا ہے, کہیں بچہ روتا ہے, کوئی کہیں پہ چوٹ لگتی ہے کسی کو, تو ایک اس نے برا عمل انجام دیا کہ اس کے اتنے زیادہ برے اثرات. یا مثال طور پر کوئی دکان اپنی جو ہے وہ کرائے پہ شراب بیچنے کے لیے دے دیتا ہے, یا کوئی ایسا چینل قائم کرتا ہے جس میں فحش باتیں یا غیر شرعی باتیں اس پہ نشر ہوتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے یہ سب جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے وہ ایسی چیز قائم کر کے, اب اس کے جو نام اعمال میں
جو برے منفی اثرات ہیں وہ پوری دنیا میں اور مختلف جگہوں پر پھیل رہے ہیں,
جس سے جو گمراہی ہو رہی ہے, جو اس سے بشریت کو نقصان, وہ اس کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے. یا نیک عمل کی مثال, جیسا کہ آپ نے ایک مسجد کی طرف اشارہ کیا, اور آج اس وقت جو ہے وہ اہم ترین جو نیک عمل اور اس کا اثر ہو سکتا ہے وہ, جیسا کہ پاکستان ملک میں جو سیلاب آیا ہے, ظاہر سی بات ہے لوگوں کی دنیا اجڑ گئی ہے, لوگوں کا کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے باقی, نہیں صرف وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کھلے میدان میں زندگی بسر کر, ان کے پاس سالم پانی بھی نہیں ہے پینے کے لیے, ظاہر سی بات ایسے مانی اس وقت اہم ترین جو کار خیر ہو سکتا ہے جس کا اثر انسان زندگی کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جا سکتا ہے, وہ یہی کہ جہاں دیکھیں مدرسہ خراب ہو گیا, یعنی منہدم ہو گیا, مدرسہ بنوائے, گھر کسی کا بنوائے, کوئی سے بنوا سکتا ہے گھر بنوائے, کسی کے اولاد کی تربیت کر, ان کی پرورش کر سکتا ہے, اس کی ذمہ داری لے, یعنی یہ سب وہ ہوں گے کہ جو نیک عمل ہوں گے ان کے اثرات ہمیشہ اس کے نام اعمال میں جو ہے وہ لکھے جاتے رہیں گے. تو اسے آپ نے مسجد کی مثال دی, اسکول کوئی قائم کرتا ہے, ایک
ہاسپٹل ہے, اس
وقت معالجے کا مسئلہ ہے, غذا کوئی فراہم کرتا ہے, یہ جتنے یہ سب نیک اعمال کے زمرے میں آئیں گے اور اس کا نتیجہ اس کے اثرات جو ہے وہ لکھے جائیں گے. ایک میں خالی نقطۂ پر اشارہ کروں جو قرآن میں ہے کہ فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے, اس نے
یہاں پر میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آج یہاں پہ اسلامی جمہوریہ ایران میں پاکستان کے سیلاب زدہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے, اور پورے ایران کے اندر مختلف شہروں کے اندر امدادی کیمپ لگائے گئے ہیں تاکہ سیلاب سے متاثر افراد کے لیے جو ہے وہ فنڈ اکٹھا کیا جا سکے، اور دیگر جو ان کی ضروریات ہیں، علاج معالجے سے متعلق، ان کی رہائش سے متعلق، ان کی غذا سے متعلق، کھانے پینے سے متعلق، تو الحمدللہ جو ہے وہ آج پورے ایران میں تمام مسلمان جو ہے وہ پاکستانی مسلمانوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ آمادہ اور تیار ہے.
جی جی، میں نے دیکھا جگہ جگہ کیمپ لگے ہوئے ہیں. دیکھیں صرف کسی خاص ملک کا فرض نہیں، جہاں جہاں کے اوپر بھی انسان ہے، انسانیت باقی ہے،
اسلام سے نہیں بلکہ اسلام انسانیت،
جہاں بھی انسانیت ہے اور جہاں جس کے دل میں بھی انسان کا دل ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ سوچے گا کہ اس طرح کے واقعات ہوں تو اس کا دل، خاص طور سے اگر مسلمان ہو، جسے کہا گیا کہ اگر مسلمان وہی ہے کہ جسے دوسرے مسلمان بھائی کی فکر ہو، تو ضروری نہیں کہ دیکھیں کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہماری قدرت میں ہے، جتنی ہماری توانائی میں ہے، اس کے حوالے سے.
تو میں انسان کے آثار میں سے، نیک آثار،
یقیناً ایسا ہی ہے. ظاہر سی بات ہے جب ان کی مدد ہوگی، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، ممکن ہے کہ اس کے خود یہ دعائیں نکلیں گی، خود اس شخص جو مدد کرے گا اس کے کتنے مسائل حل ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ مستر افراد کی دعا پروردگار دعا، جو سیلاب زدہ افراد ہیں مستر ہیں، ان کو ہر چیز کی ضرورت ہے، لہٰذا دامے درامے قدم جس طرح سے ہم نے سوچے کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ کریں. تو میں ایک مثال کی طرف
ایک بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی گفتگو کی طرف آتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حاضر رہیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان.
سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیے جانے والے واقعے کی غرض انبیاء اور سابقہ امتوں کی تاریخ اور منکرین کا انجام بتانا ہے. اس بستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شام کا شہر انطاکیہ ہے، لیکن جو روایات اس سلسلے میں مذکور ہیں وہ سیاق آیت کے مطابق نہیں ہے. بدشگونی لوگوں کے توہمات کی پیدا کردہ ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ مختلف اقوام میں بدشگونی کے توہمات مختلف اور متضاد ہوتے ہیں. مثلا کوے کا کائیں کائیں کرنا عربوں میں جدائی کی علامت ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہی علامت وصال کی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ کوا بولے تو مہمان آنے والا ہوتا ہے. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے، بدشگونی حق پر مبنی نہیں ہے. الدر المنصور میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیقین 3 ہیں، حبیب نجار مومن آل یاسین، حسقیل مومن آل فرعون، اور علی ابن ابی طالب جو ان سب سے افضل ہیں. بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے. ان روایات کے مطابق جس شخص نے یہ منطقی استدلال کیا وہ حبیب نجار تھا. ان کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ اطاعت اس رہنما کی ہونی چاہیے جس میں دو باتیں ہوں. اول یہ کہ جس بات کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی مادی مفاد نہ ہو. دوم یہ کہ خود ہدایت پر ہو. آیت نمبر 22 میں بتایا کہ عبادت اس کی ہونی چاہیے جس میں دو باتیں موجود ہوں، اول یہ کہ وہ خالق ہو، دوم یہ کہ اس کے حضور پلٹ کر جانا ہو. آیت نمبر 26 اور 27 کے سیاق سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں نے اس مومن کو قتل کیا، اور قتل ہوتے ہی فرشتوں نے اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا. بظاہر یہ عالم برزخ کی جنت ہے، جنت خلد میں تو قیامت کے بعد داخل ہو سکے گا. آیت نمبر 35 کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، جو ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یعنی یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ان کے اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے نہیں ہے. ساری کائنات زوجیت کے نظام پر قائم ہے. انسان کو عالم نباتات اور عالم انفس میں زوجیت کا نظام نافذ ہونے کا علم تو قدیم سے ہی ہے، اور عالم مجھولات میں بھی یہی نظام نافذ ہے. یعنی جہاں انسان کی علمی رسائی نہیں ہوتی وہاں بھی زوجیت کا نظام ہے. چنانچہ کل تک انسان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ ایٹم کیا چیز ہے، آج انسان کو جب ایٹم کا پتہ چلا تو علم ہوا کہ اس میں بھی زوجیت کا اصول کار فرما ہے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، یعنی کائنات کی ہر چیز میں زوجیت ہے. عناصر کی زوجیت کے بغیر کوئی ترکیب وجود میں نہیں آتی، اور اس کائنات کی رنگا رنگی انہی عناصر میں ازدواج و ترکیب کی کرشمہ سازی ہے. من فیض علم و تحریر و تقریر.
ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیام رحمان پروگرام میں، اور سورہ یاسین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں قبلہ عباس مہدی حسنی صاحب. قبلہ حسنی صاحب، آپ مثال کوئی دینا چاہ رہے تھے
جی.
اسی آیت کے حوالے سے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ.
جی، تو میں نے اس کی مثال دی کہ اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کے برے اثرات جو ہیں وہ نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اچھا عمل کرے، اس کی میں قرآن سے مثال پیش کرنا چاہ رہا تھا. مثال طور پر فرعون کی بیوی، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو بیوی کہتی ہیں ان کی کہ یعنی فرعون کی بیوی کہتی ہیں کہ لا تقتلو ہو، کہ تم اسے قتل نہ کرو. یعنی یہ ایک نیک عمل سبب بنا فرعون کی بیوی کا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی. جب جان بچی تو اس کا اثر کیا ہوا کہ وہ نبی خدا بنے، کلیم خدا بنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود دوسرا جو اس کا فائدہ اور اثر ہوا وہ یہ کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو نجات دی. تو دیکھیں ایک نیک عمل، اس کے اتنے سارے اثرات. تو قرآن میں ہے کہ ہم وہ عمل بھی لکھتے ہیں جنہوں نے انجام دیا، اس کے اثرات بھی. میں ایک روایت کی طرف اشارہ ہوں جو اس کی شان نزول ہے اس آیہ کریمہ کی، اور اس کے بعد کل شین آسے نام فی امام مبین کی تفسیر کروں گا میں بہت ہی مختصر الفاظ میں. ملتا ہے کہ قبیلہ بنی سلمہ کی جو مدینے سے تھوڑا دوری پہ رہتا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ مسجد سے قریب آ کے رہیں گے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے ان سے کہا کہ ان آثارکم تکتب، تمہارے آثار لکھے جاتے ہیں تمہارے نام اعمال. اس وقت آئے کریمہ نازل ہوئی، انا نحن نحی الموتی و نکتب ما قدموا آثار، جو انہوں نے عمل انجام دیا ہے تو اور اس کے اثرات کو ہم لکھتے ہیں نام اعمال. کیا مطلب کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے آثار، کہا کہ یہ جو تم مدینے سے دور ہو ٹھیک ہے، لیکن جو تم ہر قدم بڑھاتے ہو مسجد کی طرف، ہر قدم پہ تمہارے نام اعمال پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اسی لیے کہا گیا جب انسان جو ہے مسجد سے گھر کی طرف آتا ہے، خصوصاً اگر وہ باوضو ہے، باطہارت ہے، تو ہر قدم پہ جو ہے وہ نیکیاں لکھے جاتے ہیں، گناہ اس کے بہت سے مہو ہوتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ بدل دیا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ وہیں رہیں گے،
دور رہیں گے،
تاکہ جو اثرات ہیں ان سے ہم جو ہے وہ،
یہ جو قدم ہیں جتنے ہمارے اٹھیں گے مسجد کی طرف،
جو نیکیاں ہم نام اعمال میں لکھی جائیں گے،
نیکیاں لکھی جائیں،
وہ اس کو اسے ہم بہرہ مند ہو سکیں. اچھا، اس کے بعد آخر میں آئے اس آیت کے ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے، احصا کر دیا ہے. اکثر مفسرین نے جو امام مبین کا ترجمہ کیا ہے وہ لوح محفوظ کیا ہے، لیکن بعض روایت میں حضرت علی علیہ السلام مراد ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا ہے کہ میں امام مبین ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض اصحاب نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے جو ہے پوچھا کہ بتائیے کیا اس سے مراد توریت ہے امام مبین سے؟ آپ نے کہا نہیں، کہا انجیل ہے، کہا نہیں، کہا قرآن ہے، کہا نہیں. تو اس کے بعد دیکھا کہ سامنے سے حضرت علی علیہ السلام آتے ہوئے نظر آئے، تو آپ نے کہا، قسم کھا کے کہا، ہو الامام المبین، یہ امام المبین ہے کہ احس اللہ فیہ کل علم کل شیء، احس اللہ فیہ تبارک و تعالی علم کل شیء، کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کا علم جو ہے ان کے اندر جمع کر. اچھا، یہ تضاد اس کا کیا کیا جائے؟ بعض یعنی اکثر تفاسیر کہہ رہے ہیں لوح محفوظ ہے،
دو باتیں،
اور یہ ہو روایت کہہ رہی ہیں بعض روایت کے حضرت علی علیہ السلام. تو دیکھیں حضرت علی علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو ہیں وہ، یہ حضرات جو ہیں، یہ اسی لوح محفوظ کا ایک نمونہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی اللہ نے لوح محفوظ کے بہت سے حصے کو ان کے اندر الہام کر دیا، گویا کہ لوح محفوظ کے آئینہ دار ہیں، اور ان کو یہ زمین پہ رہ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. تو لہٰذا یعنی اس حوالے سے کہ خود یہ اسی لوح محفوظ کے ایک تجلی گاہ ہیں اور ایک لوح محفوظ ان میں متجلی ہوئی، دونوں میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. اس کے علاوہ خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خود انسان میں جو ہے ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے، تزم انک جرم صغیر وفیق انت والعالم الاکبر، یعنی اگر اس کو نہ بھی مانے، خود خود انسان کامل کے اندر جو ہے وہ پورا عالم اکبر، یعنی اس میں بہت سے علم جو کو جو اللہ نے جمع کر دیا ہے.
بہت بہت شکریہ قبلہ. اگلا سوال حوالے سے اسی سورہ یاسین کے اندر، اچھا میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ چونکہ پروگرام کا ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، تو ہم نے سورہ یاسین کو اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو سورہ ہم اس کا تعارف پیش کریں گے، اس میں ہم نے ان کو دو یا تین پروگراموں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. تاکہ ایک سورے کو اگرچہ اس کا پورا حق دینا بہت مشکل ہے لیکن بہرحال کچھ مفصل طور پر گفتگو ہو سکے. تو سورہ یاسین کی 18ویں آیت میں فال بد کے حوالے سے گفتگو ہے اور نحوست اور منحوس چیزوں کا جو ہے وہ ایک ذکر ہے. تو یہ فال بد جو ہے وہ قبلہ کیا ہے اور لوگ جو ہے وہ فال بد اور نحوست کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں, تو اور ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے
جی,
اور بالخصوص قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟
جی دیکھیں, قرآن میں ایک علاقہ ہے انطاکیہ, وہاں پہ جب اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا تو وہاں کے لوگوں نے مخالفت شروع کی,
اور انطاکیہ میں,
انطاکیہ میں, اور وہاں کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ انا تطیرنا بکم, یعنی خود جو آپ نے 18ویں آیت پہ اشارہ کیا, یعنی نبیوں کو کہا کہ تمہارا وجود منحوس ہے یعنی فال بد ہے. تو جواب دیا نبی نے قالوا طائرکم معکم,
لوگوں نے کہا نبیوں,
ہاں نبیوں کا, آپ تم لوگوں کا وجود, نبیوں کا کہ تمہارا وجود جو ہے وہ ہمارے لیے فال بد ہے منحوس ہے. تو نبیوں نے جواب دیا طائرکم معکم, یعنی یہ تمہارا جو فال بد ہے یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے, یہ تمہاری جہالت کی وجہ سے ہے, جو تمہارے جو اس آیت میں اشارہ ہے. اب یہ کہ یہ کیا ہے فال بد, اور اس کے قرآن اور روایت میں یعنی اس کو کس طرح سے جو پیش کیا گیا ہے, اس کا کیا, اس کے ذہن میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟
لوگوں کے درمیان جو ہے وہ عجیب و غریب ذہنیت ہے
جی,
لوگوں
جی,
کی
جی.
کہ اگر صبح گھر سے نکلے ہیں
ہاں,
نوکری کے لیے جا رہے ہیں, ڈیوٹی کے لیے
جی,
تو اگر کوئی بلی گزر جائے سامنے تو کہتے
جی,
ہیں کہ
جی.
آج کا دن جو ہے وہ منحوس گزرے گا.
ہاں, بلی گزر جائے یا چھینک آ جائے یا کسی
جی.
خوشی کے پروگرام میں کوئی بیوہ جو شرکت کرے تو اس کو جو رسمی ہوتی ہیں اس میں شرکت نہیں کرنے دیتے, مطلب نہیں سمجھتے ہیں اس طرح کے, یہ عادت, یہ 3 عادت ہے, 13 عادت ہے, ان سب کو نہیں, اس طرح کی چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے.
تو قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟
جی جی, تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ چیزیں منحوس, وہ خود 3 وہ عادت ہے کہ 3 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے, 13 عادت وہ ہے کہ 13 رجب کو حضرت علی علیہ السلام, اگر وہ منحوس ہوتا تو اللہ جو ہے وہ اپنے ایسے شخصیتوں کے لیے
قادیان برحق کو جو ہے
جو انتخاب نہ کرتا,
کو ان دنوں میں نہ رکھتا.
جی جی, تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو فال بد ہے یہ اس میں ایک طرح کی بدگمانی ہے, ایک طرح سے سوئے زن ہے اس چیز کے متعلق, نہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے, اسی لیے روایت میں شدید مذمت کی گئی ہے اس کی, اور اسے کفر و شرک سے تعبیر کیا گیا ہے, اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کی چیزوں کو مانے وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور اس طرح سے شدت سے اس کو منع کیا. اچھا, جو لوگ کمزور عقیدے والے ہوتے ہیں ان, اور خدا بھی جن کا توکل نہیں ہوتا ہے, وہ اس طرح کی چیزوں میں جلدی مبتلا ہوتے ہیں. اس کے عوامل و اسباب کیا ہیں, یعنی کیسے چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ تو اس کا جہاں تک میں نے دیکھا اور مطالعہ کیا کتابوں, تو اس میں ہی ملتا ہے کہ انسان جہالت ہے, نادانی ہے, سادہ لوہی ہے, یا دشمنان اسلام کے پروپگنڈے ہیں, یا غلط رسم و رواج ہے, یا انسان کے خود عقیدے کی کمزوری ہے, یا باعمل علماء سے دوری ہے, یہ سب چیزیں سبب بنتی ہیں.
یہاں پہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس سوال کو اور اس کے جواب کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم سورہ یاسین کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور گفتگو ہماری پہنچی ہے یہاں تک کہ فال بد اور نحوست یا منحوس چیزیں کیا ہیں اور قرآن کا کیا نظریہ ہے.
بيني وبين
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پیام رحمان پروگرام میں. میں بغیر کسی مقدمے کے سوال کرتا ہوں قبلہ مہدی حسنی صاحب سے. جی قبلہ, آپ بیان کر رہے تھے کہ فال بد اور منحوسیت یا نحوست کے حوالے سے.
یہ جہالت ہے انسان کی, سادہ لوہی ہے, نادانی ہے, یا گزشتہ لوگوں کے یعنی غلط نظریات ہیں یا دشمنوں کے پروپگنڈے ہیں, انسان کے عقیدے کی کمزوری ہے, یا جو علماء مخلص علماء ہیں بعمل علماء ان سے دوری ہے, یعنی یہ سب چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو.
اس میں لوگ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے اجداد کے جو ہے کہنے پہ چلتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح چلا آ رہا ہے.
دیکھیں اس سلسلے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا, یہ کہ قرآن مجید میں آبا و اجداد کی جو باطل پر تھے اور ان کی جن لوگوں نے پیروی کی اس کی شدت سے مذمت ہوئی. لہذا آبا و اجداد جو کر کے گئے اگر وہ قرآن اور سنت اور عقل یعنی شریعت کے گویا کے مطابق ہے تب تو ٹھیک کوئی عمل, لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس کی کوئی اساس نہیں, اس کی شدید جو ہے قرآن نے مذمت کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس طرح کے جو خرافاتی چیزیں ہوتی ہیں جو منحو جس کو ہم خود سے قرار دے دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں اگر یہ دین کے عنوان سے اگر ہم بیان کریں اس کو عمل کریں تو یہ تو ایک طرح کی بدعت ہے جس کی ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ مذمت ہے. ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ہمارے سے فریضہ بنتا ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ, جب کوئی ایسا شعار, جب کوئی ایسی چیز جو ہے معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہم جو ہے وہ کسی صاحب علم, صاحب فکر, صاحب نظر, باعمل عالم کے پاس جائیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ قرآن اور سنت اور علم کے اوپر اس کو پرکھیں کہ جو ہے
اہل علم سے ہم رجوع کریں
اور پوچھیں مرحل کیا ہے, اس کے
جواب
اس لیے کہ یہ سب چیزیں باطل ہیں, بےہودہ چیزیں ہیں جس کی قرآن نے جو ہے وہ شدت سے مذمت.
قبلہ آخری سوال بہت ہی اختصار کے ساتھ, حبیب نجار کا واقعہ کیا ہے اور اس واقعے میں ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ کیا پیغام ہے؟
جناب حبیب نجار کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ
ایک منٹ بھی شاید نہیں رہتا ہے.
اچھا اچھا, تو میں اس میں بھی چاہوں گا کہ آیت نمبر 19 میں اس کا ذکر ہے, اس کو خود ہمارے ناظرین اس کو اگر ترجمہ دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا. میں چاہوں گا کہ فقط جو پیغام کی طرف اگر ٹائم ہو اشارہ,
ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. انشاءاللہ قبلہ آئندہ پروگرام بھی ہم اسی پہ کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بات مکمل ہو جائے. ناظرین ہمارا پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ, اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ہفتے پروردگار عالم ہمیں توفیق دے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سورہ یاسین کے تعارف کے حوالے سے آخری پروگرام پیش کریں. اس کے بعد پھر دوسرے سوروں کی طرف ہم آئیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.